من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال في موضع آخر: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام ساتھیوں، یہ جلسہ جو ہڑپا کے علاقہ اور چیچا وطنی کے درمیان میں واقع ہے، ٹکڑا کے اس قصبے میں پہلی مرتبہ تقریر کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے. یہ جلسہ قرآن اور صحابہ کانفرنس سے معنون ہے. قرآن کا صحابہ کرام سے بڑا تعلق ہے اور صحابہ کرام کا قرآن سے بڑا تعلق ہے. یہ عنوان بہت خوبصورت ہے اور اس عنوان پر سینکڑوں تقریریں ہو سکتی ہیں. یہ اتنا جامع عنوان ہے. مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی 6666 آیتیں ہیں اور مجھے ہر آیت میں صحابی کی شان نظر آ رہی ہے. ویسے براہ راست آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں 2200 آیات توحید کے عنوان پر ہیں، 1800 آیات رسالت کے عنوان پر ہیں اور تقریباً 2000 آیات انبیاء کے واقعات پر ہیں، لیکن امتوں میں 750 آیات صرف صحابہ کے عنوان پر، صحابہ کرام کی شان میں ہیں. صحابہ کرام کتنی مقدس جماعت ہے اور کتنے برگزیدہ لوگ ہیں اور کتنی منزہ اور متحر جماعت ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن اگر میں اور آپ مل کر قرآن سے پوچھیں تو ایسی روشنی سامنے آتی ہے کہ انسان کی آنکھیں سنجھا جاتی ہیں، لیکن اس پابندگی اور درخشندگی میں کوئی فرق نہیں آتا. میرے بھائیو، تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب تورات اتری ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صحابہ کی شان میں 9 آیتیں ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں وہاں بھی 13 آیتیں. اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، اس میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے بارے میں 7 آیتیں ہیں، اور حضور کے صحابہ کی شان میں 11 آیتیں. اور زبور کو دیکھیں کہ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں 6 آیتیں اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں 10 آیتیں. اور قرآن پاک میں تو ویسے صحابہ کرام کی شان میں 750 آیتیں ہیں. میرے بھائیوں, قرآن بے مثال کتاب ہے. یہ ایک علیحدہ عنوان ہے, اس پر مختلف رنگوں میں گفتگو ہو سکتی ہے. قرآن میں کیا ہے, یہ علیحدہ عنوان ہے. خود قرآن کیا ہے, یہ علیحدہ عنوان ہے. کس پر اترا, یہ علیحدہ عنوان ہے. کیوں اترا, یہ علیحدہ عنوان ہے. لیکن آج جو عنوان ہے وہ یہ ہے, قرآن پر سب سے پہلے عمل کس نے کیا. قرآن پر سب سے پہلے, قرآن پر سب سے پہلے عمل کس نے کیا. قرآن پر سب سے پہلے عمل کس نے کیا, قرآن سب سے پہلے سنا کس نے, سب سے پہلے دیکھا کس نے, سب سے پہلے عمل کس نے کیا, سب سے پہلے امت تک پہنچایا کس نے. قرآن اور صحابہ کا عنوان بیان ہو تو 4 باتیں سامنے آتی ہیں. کتنی کتنی باتیں؟ کہ سب سے پہلے قرآن سنا کس نے, سب سے پہلے قرآن, اور سب سے پہلے قرآن دیکھا کس نے, سب سے پہلے قرآن پہنچایا کس نے, اور سب سے پہلے قرآن پر عمل کس نے کیا. ٹھیک ہے, کتنی باتیں ہیں؟ 4. سب سے پہلے قرآن سنا کس نے, اسی پر گفتگو کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن سنا کس نے. قرآن پاک کی آیت اتری, اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ پہلی آیت ہے نا, پہلی آیت. یہ اور بات ہے کہ پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی ہے اور شروع ہوتا ہے الحمد اور الف لام میم سے. اگر اس پر بات ہو تو یہ ایک علیحدہ تقریر ہے. میں اس پر بات نہیں کرتا, اس پر میں رمضان شریف کی 27 اور 25 کو میں نے اور 29 کو جنگ میں تقریر تفصیلی کر دی ہے اسی عنوان پر کہ شروع ہوا اقرا سے, پہلی آیت اقرا اور پھر شروع الف لام میم سے کیوں ہوا, یہ علیحدہ عنوان ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو دنیا میں سب سے پہلے اتری, اور سب سے پہلے اقرا کا لفظ رسول اللہ کے کانوں نے سنا. سب سے پہلے اقرا کا لفظ کس نے سنا؟ اور رسول اللہ کے بعد اقرا کا لفظ سب سے پہلے جس کان نے سنا وہ کان خدیجۃ الکبریٰ کے ہیں. کس کے کان ہے؟ اور خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کی بیوی بھی ہے اور نبی کی صحابیہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو گویا کہ صحابیہ نے قرآن سب سے پہلے سنا. تو قرآن سننے والا سب سے پہلے کان کس کا ہے؟ صحابیہ کا. اور آپ بتائیں کہ صحابہ کو یا صحابیات کو درمیان سے نکالو, قرآن امت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. پہنچتا ہے کہ نبی کو اگر آپ نے دیکھا تو ٹھیک ہے, اگر آپ نے پیغمبر کی بات سنی تو ٹھیک ہے. تو صحابہ نے نبی کو دیکھا بھی, نبی کو سنا بھی. ان کو نکال دو تو نبی نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے. صحابہ امت اور نبی کے درمیان میں واسطہ ہے. صحابہ امت اور نبی کے درمیان میں واسطہ ہے. یہ واسطہ ہٹانے کی بڑی کوششیں ہوئی کہ واسطہ ہٹ جائے تاکہ نبی علیحدہ ہو جائے, امت علیحدہ ہو جائے. لیکن 14 صدیاں بیت گئی, پوری امت کے علماء مل کر اس واسطے کو جوڑتے رہے. کیوں؟ کہ قرآن نے یہ واسطہ جوڑا ہے. قرآن نے یہ واسطہ جوڑا ہے. میرے بھائیوں, سب سے پہلے قرآن کو سنا صحابہ نے, سب سے پہلے قرآن کو سنا, اور سب سے پہلے قرآن کو دیکھا صحابہ نے, سب سے پہلے قرآن کو لکھا صحابہ نے, سب سے پہلے قرآن پر عمل کیا صحابہ نے. کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ شراب کا دور چل رہا تھا, شراب کا دور چل رہا تھا اور منہ میں شراب تھی, ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. ایک آدمی اس محفل میں بیٹھا تھا اور وہ اٹھ کر رسول اللہ کے پاس گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور آیت اتری کے شراب حرام ہو گئی,
اس نے یہ لفظ آ کر اس محفل میں بتائے. جب محفل میں وہ لفظ بتائے تو ایک لمحے کے بعد حلق سے شراب باہر نکل آئی اور جو وہاں پر مٹکے پڑے تھے وہ زمین پہ بہا دیے گئے, نالیوں میں شراب بہنے لگی, وہاں ساری شراب بہ گئی. یعنی ایک لمحے میں منہ سے شراب نکل گئی, برتنوں سے شراب نکل گئی, مٹکوں سے شراب نکل گئی, اور دنیا کو بتا دیا گیا او دنیا کے لوگوں تم ملکوں میں قانون بناؤ کہ شراب ممنوع ہو گئی, لیکن یہ قانون کوئی نہیں مانے گا. لیکن قرآن کا ایک لفظ پیغمبر کے صحابی نے سنا, مٹکے سارے گرا کر بتا دیا کہ قرآن سنا بھی صحابہ نے, عمل بھی صحابہ نے. جب صحابہ نے سنا بھی سب سے پہلے, دیکھا بھی سب سے پہلے, عمل بھی سب سے پہلے کیا, تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ناز بھی برداشت کیے. یہ میں نئی بات کہہ رہا ہوں, صحابہ کے ناز بھی, اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ضابطے بدل دیے. اس پہ آپ غور فرمائیں اور خصوصی توجہ کریں کہ صحابی کی وجہ سے قرآن بدل گیا, صحابی کی وجہ سے قرآن کا ضابطہ بدلا, قرآن کا قانون بدلا صحابی کی وجہ سے. روزے رکھتے ہیں آپ, رکھے ہیں روزے آپ نے, آپ کو پتا ہے کہ روزہ افطار کب ہوتا ہے, مغرب کے وقت, اور روزہ رکھا کس وقت جاتا ہے, سحری کے وقت روزہ رکھا گیا اور افطار کے وقت مغرب کے وقت کھولا گیا. لیکن آپ کو یہ نئی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب روزہ فرض ہوا تھا شروع میں تو وقت یہ نہیں تھا, وقت اس وقت روزہ 22 گھنٹے کا تھا. کتنے گھنٹے کا؟ کہ مغرب کے وقت افطاری کرو اور تراویح کے بعد سونے سے پہلے سحری کھاؤ, یہ قانون تھا. اگر آپ سو گئے تراویح کے بعد تو سحری کوئی نہیں, اگلے دن شام کو افطاری کرو گے, قانون یہ تھا. اس کا ذکر قرآن میں ہے, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, اس آیت کے ضمن میں قرآن نے تفصیل بیان کی کہ سحری کا وقت کوئی نہیں تھا, نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے کھانے کا وقت تھا, سو گئے سحری ختم, اگلے دن شام کو افطاری کریں گے. ایک صحابی لوہے کا کام کرتے تھے, لوہا پگھلاتے تھے, لوہا توڑتے تھے اور سارا دن محنت کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے. ان کا نام حضرت بسرا بن ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا, اور وہ لوہا توڑتے ہیں, کوٹتے ہیں, تھکاوٹ ہے, اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے تراویح کے بعد سحری کے بغیر ان کی آنکھ لگ گئی, سو گئے. اب سحری بھی کھائی, تھکاوٹ تھی, افطاری کے وقت کھانا بھی اچھی طرح نہ کھایا گیا, اور پھر مغرب عشاء کے بعد سحری بھی نہ کھا سکے, سو گئے. تو بھوک کی وجہ سے کام سارا دن کرتے رہے, بھوک تھی, اگلے دن عصر کی نماز کا وقت آیا تو بے ہوش ہو گئے. صحابی بے ہوش ہو گئے, کیوں؟ کہ سحری نہیں کھائی. شام کو پھر ایسا ہوا کہ سحری کے وقت جو تراویح کے بعد تھا پھر بھی سحری نہ کھا سکے, تھکاوٹ کی وجہ سے پھر آنکھ لگ گئی. لیکن جب آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت تھا. اب یہ سوچا کہ اگر میں اسی طرح روزہ رکھتا ہوں تو پھر بے ہوش ہو جاؤں گا, روزہ خراب ہوگا, تو جلدی جلدی اٹھے اور اٹھ کر تھوڑا سا کھانا کھا لیا. تہجد کے وقت تھوڑا سا کھانا کھایا. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ ضابطہ یہ تھا کہ سحری عشاء کے بعد کھانی ہے, سونے سے پہلے, لیکن انہوں نے کھائی سونے کے بعد, ضابطے کی خلاف ورزی تھی. ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف سے تنبیہ آتی, سرزنش آتی کہ قانون کی تو نے خلاف ورزی کی ہے. لیکن اس صحابی نے جس وقت کھانا کھایا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کو سحری کا وقت بنا کر اپنا پہلا قانون بدل دیا. خدا نے پہلا قانون ایک صحابی کی وجہ سے بدلا, اور اس صحابی کی وجہ سے قانون بدلنے کی وجہ سے قیامت کی صبح تک تیرے اور میرے لیے سہولت پیدا ہوگی. ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو صحابہ سے خدا کو پیار ہے یا نہیں ہے؟ اس پیار کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ ایک اور بات کہتا ہوں, حضرت عائشہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی چہیتی بیوی ہے. کئی جنگیں ایسی ہیں کہ ان جنگوں میں حضور علیہ السلام قرا اندازی کرتے تھے, جس بیوی کے نام کا قرا نکلتا اس کو جنگ میں ساتھ لے جاتے, کھانا پکانے کے لیے, برم پٹی کے لیے. دو جنگیں ایسی ہیں کہ جن میں حضرت عائشہ کے نام کا قرآن نکلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک جنگ بنی مصطلق ہے اور ایک غزوہ ذات الرکا. حضور علیہ السلام غزوہ ذات الرکا رکا رکا سے ہے, اس کا معنی ٹاکیاں لگانا, کہ صحابہ کے پاؤں پر ٹاکیاں بنی ہوئی تھی, اس لیے اس کو ذات الرکا کہتے ہیں. قافلہ یہاں سے چلا, حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا, اس جگہ کا نام تھا جرف. حدیث میں آتا ہے کہ جرف کے مقام پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا, وہاں پانی نہیں تھا, رات کو آرام کیا. وقت پروگرام یہ تھا کہ تہجد کے وقت قافلہ یہاں سے چلے گا, اگلی منزل پہ پانی کا چشمہ ہے, وہاں پر وضو کریں گے, نماز پڑھیں گے اور قافلہ یہاں صرف آرام کرے گا. قافلے نے آرام کیا, تہجد کا وقت ہو گیا, سب لوگ جاگ اٹھے, صحابہ نے سواریاں کس لی, لوگ بیدار ہو گئے. حضور علیہ السلام اپنے خیمے میں تھے, ایک عریس تھا, اس میں حضرت عائشہ بھی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, سب صحابہ جاگ اٹھے. ایک صحابی نے کہا حضرت ابو بکر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ تو بیدار ہو گئے, لیکن معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے جسد اطہر کے ساتھ حضرت عائشہ کا جسم ملا ہوا ہے, جس کی وجہ سے حضور عائشہ کی وجہ سے اٹھتے نہیں ہیں بلکہ لیٹے ہوئے ہیں, تو اپنی بیٹی عائشہ کو جگاؤ تاکہ رسول اللہ اٹھے. ابو بکر صدیق جب تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے رسول اللہ بھی لیتے ہوئے ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق عائشہ کے والد ہیں. والد کو اختیار تھا کہ بیٹی کو ہلائے, بیٹی کو جگائے, بیٹی کو بیدار کرے, لیکن والد کو اتنا غصہ آیا کہ صحابی سواریوں پر بیٹھے ہیں اور عائشہ کی وجہ سے رسول اللہ باہر تشریف نہیں لائے اور عائشہ سوئی ہوئی ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق نے غصے کی حالت میں آ کر حضرت عائشہ کی کمر پہ یہ ایک انگوٹھا جسے چوکا کہتے ہیں چوکا لگا دیا. انگوٹھا اتنی زور سے مارا کہ عائشہ تو اٹھتی کیوں نہیں, تیری وجہ سے ساری امت پریشان ہے, اگر تھوڑی دیر اور گزر گئی تو یہی فجر کا وقت ہو جائے گا, اور فجر کا وقت ہو جائے گا یہاں تو پانی کوئی نہیں, پانی نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے, فجر کی ساری نماز تیری وجہ سے ضائع ہو جائے گی, اٹھتی کیوں نہیں, اٹھ. حضرت عائشہ کی کمر پہ چوکا لگا. یہ چوکا لگانا والد کا کوئی عیب نہیں تھا, کوئی برائی نہیں تھی, کوئی جرم نہیں تھا, حق پہنچتا تھا, حق استعمال ہوا, لیکن ادھر والد نے چوکا لگایا, ادھر اللہ کا عرش ہل گیا. پڑھو قرآن. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر والد نے چوکا لگایا, انگوٹھا لگایا, عرش ہل گیا. اسی وقت جبرائیل امین اللہ کا قرآن لے کر اترے. حضرت عائشہ نے کمر پہ ہاتھ رکھا کہ یا رسول اللہ میری کمر پہ بڑی تکلیف ہے, والد نے میری کمر پہ انگوٹھا مارا ہے. میرے بھائیوں, رسول اللہ ابھی بیٹھے ہیں, عائشہ ابھی بیٹھی ہے, کہ آسمانوں سے جبرائیل امین اللہ کا یہ قرآن لے کر آئے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اے پیغمبر کے صحابیوں, آج کے بعد تمہیں پانی نہ ملا کرے, تیمم کر لیا کرو. تیمم کی یہ نعمت عائشہ کے جسم پہ ایک انگوٹھا لگنے کی وجہ سے اتر آئی. حضرت عتاب بن اسید صحابی کھڑے ہو گئے اور اعلان کرنے لگے, ماں اول برکت یا اعلی ابی بکر, اے ابو بکر کی اولاد یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ خدا کا ضابطہ تھا کہ نماز کا وقت آئے. فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق, کہ وضو کیا کرو. لیکن عائشہ کی کمر پہ ایک چوکا لگا, خدا نے یہ ضابطہ تبدیل کر کے قیامت کی صبح تک تیمم کی نعمت پوری امت کو دے دی. مسلمانوں, عائشہ کے جسم پہ ایک انگوٹھا والد لگائے تو عرش ہل جائے. اور آج عائشہ کو طوائف لکھا جائے, میں چپ کر جاؤں. باپ نے کہا, باپ نے چوکا لگایا جو عیب نہیں تھا, جو برائی نہیں تھی, جو جرم نہیں تھا. سیدہ عائشہ کے کمر پہ والد انگوٹھا لگائے, خدا برداشت نہ کر سکے, خدا برداشت نہ کرے, بلکہ اللہ کی طرف سے جبریل عائشہ کی صفائی میں, عائشہ کے تقدس میں, عائشہ کی حوصلے کے لیے قرآن اتار دے, قرآن لے آئے. آج عائشہ صدیقہ کو اس ملک میں منافقہ لکھا جائے, مجھے کہا جاتا ہے چپ کر جا, طوائفہ لکھا جائے, میں چپ کر جاؤں. نعوذ باللہ, بندریہ اور شرط لکھا گیا میں چپ کر جاؤں، مجھ پر لعنت ہے اگر میں عائشہ کے دوپٹے کے لیے چیختا نہ پھروں، چلاتا نہ پھروں، سڑکوں پر نہ آؤں، اس لیے کہ عائشہ کے لیے عرش کا قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے، جبریل بولتا ہے. آج عائشہ کو جو زبان بھونکے گی، کھینچ لے گے، جو قلم لکھے گا توڑ دے گے، اس لیے کہ عائشہ میری ماں ہے، مسلمانوں کی متاعِ حیات. صحابی سے نبی کو پیار ہے، صحابی سے اللہ کو پیار ہے، ہر صحابی سے اللہ کو. میری بات کی طرف توجہ ہے، غور ہے، میں اور آگے چلوں. اللہ تعالیٰ کو صحابہ سے کتنی محبت ہے، ایک اور بات کہتا ہوں، توجہ کریں. حضور علیہ السلام کی محفل ہے، حضور کی محفل لگی ہوئی ہے، آپ کی محفل میں ایک صحابی بیٹھے اور وہ صحابی آنکھوں سے معذور ہے، نابینا صحابی، اور ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سب کو رضی اللہ. یہ واقعہ بھی قرآن میں ہے، میں تو سسی پنو کی کہانی نہیں بیان کر رہا، یہ قرآن ہے. کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ اور قرآن کی بات ہے، اس لیے اسی عنوان پر گفتگو. توجہ کریں، قرآن میں یہ واقعہ ہے کہ حضور کی محفل میں ایک صحابی ہے، نبی نے صحابی بیٹھی، حضور علیہ السلام نے اس صحابی سے دینی امور پر گفتگو فرمائی. ایک آدمی نے باہر سے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردار آئے ہوں، رؤسائے عرب آئے ہیں، قریشیوں کے سردار آئے اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. حضور علیہ السلام کو اس بات کا ہمیشہ لالچ اور حرص رہتا تھا کہ ہر آدمی آ کر کلمہ پڑھے اور دین کی بات سنے، دین کی بات کرے. یہ صحابی جو نبی کی بحفل میں دینی باتیں حضور سے حاصل کر رہے تھے، حضور نے اس صحابی سے فرمایا، عبداللہ تم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ. پیغمبر کا یہ فرمانا کوئی عیب نہیں تھا، کوئی سرزنش نہیں تھی، حق تھا، نبی کو حق تھا، پیغمبر نے حق استعمال کیا. ٹھیک ہے، کیوں کہ جو سردار باہر آئے ہیں شاید یہ آ کر میرا کلمہ پڑھ لے، اور تو نابینا ہے، تیری وجہ سے شاید تیرے سامنے شرمسار ہو کر کلمہ نہ پڑھ سکیں، جب تو نہیں ہوگا تو شاید دین کی بات سیکھ لیں، فائدہ اٹھا لیں. صحابی کو پیغمبر نے اپنی محفل سے اٹھا کر باہر بھیجا، لیکن اللہ کو عرش پہ یہ بات پسند نہیں آئی. یہ بات کہ صحابی کو نبی نے اپنی محفل سے اٹھا کر باہر بھیج دیا، کوئی عیب نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، کوئی کسی شریعت کے ضابطے کی خلاف ورزی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں اچھی لگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن اتارا. کھولو قرآن، 30واں سپارہ، ابت و تولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرہ. اے پیغمبر، تیرے دروازے پہ ایک نبینا بیٹھا تھا اور تو نے اس کو ہٹا دیا، اس لیے کہ باہر والے سردار نفع اٹھائیں گے، لیکن عرش پہ میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ جو نفع یہ صحابی نبینا تجھ سے اٹھائے گا وہ کوئی سردار نہیں اٹھا سکتا. صحابی سے خدا کو پیار، صحابی سے خدا کو، صحابہ سے خدا کو پیار ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اس پیار کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ قرآن پاک کی 750 آیتیں صحابہ کی شان میں، اور ایک آیت ایسی ہے کہ ایک آیت ہوتی، صرف ایک، ان 750 آیتوں میں صرف ایک آیت صحابہ کی شان میں ہوتی، تب بھی صحابہ کا مقام پوری دنیا میں سب سے بلند ہوتا نبیوں کے بعد. ٹھیک ہے، یہ ایک آیت پہ غور کریں جو میں نے تلاوت کی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پوری جماعت ہے، پوری جماعت کا امتحان میں نے لیا. پوری جماعت کا امتحان کس نے لیا؟ اب جب کسی چیز کا امتحان ہوتا ہے، کسی کلاس کا امتحان ہوتا ہے، چار باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی چیز، امتحان لینے والا، دوسرے نمبر پہ امتحان دینے والے، تیسرے نمبر پہ جس چیز کا امتحان لیا جائے، اور چوتھی بات رزلٹ اور نتیجہ۔ قرآن نے چاروں باتوں کا ذکر اپنی آیات میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ، یہ صحابہ وہ جماعت ہے جس کا امتحان اللہ نے لیا۔ کس نے لیا؟ یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ امتحان اللہ تعالیٰ خود لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا امتحان پہلے نبیوں کو دلا دیتے، پہلے نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کسی نبی کو بلا کر کہتے یہ میرے نبی کے صحابی ہیں ان کا امتحان لے لو۔ ایسے کیوں نہیں ہوا؟ امتحان اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا نبیوں سے کیوں نہیں دلایا، خود کیوں لیا؟ اس میں بڑے راز ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آنے والی خبروں سے کوئی واقف نہیں۔ اگر ایسا کوئی آدمی امتحان لیتا جو آنے والے وقت سے واقف نہ ہو اور امتحان لے لیتا، تو آج کالا کافر کہتا کہ اس وقت تو وہ ٹھیک تھے لیکن بعد میں ٹھیک نہیں تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا امتحان تم نہ لو، میں لیتا ہوں۔ جن کو ان کے ماضی کا بھی پتہ ہے، حال کا بھی پتہ ہے، آئندہ مستقبل کا بھی پتہ ہوگا، اس لیے میں امتحان لیتا ہوں۔ تو اللہ نے عرش پہ اعلان کیا کہ امتحان میں لے رہا ہوں۔ او لوگو، 144,000 نبی کے صحابہ، میں ان کا امتحان لے رہا ہوں۔ امتحان کس چیز کا؟ ہاتھوں کا نہیں، پاؤں کا نہیں، کانوں کا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہاتھوں کا امتحان لیتے تو کالا کافر یہ کہتا کہ ہاتھ تو ٹھیک تھے، نیت ٹھیک نہیں تھی، پاؤں تو ٹھیک تھے، ارادے ٹھیک نہیں تھے، آنکھیں تو ٹھیک تھیں، دل ٹھیک نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا میں امتحان ہی دل کا لیتا ہوں، میں امتحان ہی۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال
بولتے ہو بھائی، سارے بوٹیاں والے لگ رہے ہو، بوٹیاں بھی بجائے آج کل تو بوٹے بھی لگتے، بوٹے چلتے ہاں جی، ٹیسٹ پیپر نال لے جاندن۔ سبحان اللہ، اے ماشاء اللہ، اے نوی نسل پیدا ہو رہی ہے، یہ نو نہال جڑے نے ماشاء اللہ، مستقبل کا سرمایہ ہے۔ ان نسل مارنے پر احتجاج ہو رہا ہے کہ نقل مارنے کی اجازت دی جائے، ہمارا بین الاقوامی حق ہے۔ لاہور میں جلوس نکالا لڑکوں نے، کہتا ہے نقل مارنے کی اجازت دی جائے، ہمارا حق قانونی حق ہے، بالکل فنڈامنٹل کے علمبردار ہونا بنیادی حقوق، تو تمہارا بنیادی حق ہے کہ نقل مارنے کی اجازت دی جائے۔ جناب کتبے اور بینر لگے ہوئے ہیں کہ سکول کے نگرانوں نے ہمیں روکا ہے نقل مارنے سے، یہ غلط بات ہے، ہمارا حق ہے نقل مارنا، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ لیکن امتحان لینے والا اللہ ہے، اور جس کلاس کا امتحان لیا جا رہا ہے وہ کلاس رسول اللہ کی ہے۔ وہ کس کی کلاس ہے؟ وہ کلاس پیغمبر نے 23 سال مکے مدینے میں لگائی ہے، 23 سال اس کلاس کو رسول اللہ نے پڑھایا ہے، وہ کلاس محمد مصطفیٰ کی محفل میں پلی ہے، پیغمبر کی محفل میں اس کلاس نے سبق سیکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے لوگوں میں کسی سے ان کا امتحان نہیں دلواتا، خود امتحان لیتا۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور جب دلوں کا امتحان لیا تو کیا ہوا؟ دیکھیں، امتحان ہوتا ہے یونیورسٹی کے لڑکوں کا، کالج کے لڑکوں کا، سکولوں کے لڑکوں کا، رول نمبر آ گیا، اخباروں میں چھپ گیا، اتنے رول نمبر والے پاس ہو گئے، اتنے فیل ہو گئے، لیکن آج اخبار میں آیا، کل کو اخبار کا پتہ نہیں، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد اخبار ہی نہیں ملتا، رزلٹ کہاں آیا، گزٹ میں چھپ گیا، گزٹ کا پتہ نہیں، اخبار کا پتہ نہیں۔ لیکن جس جماعت کا اللہ نے امتحان لیا، اس کے رزلٹ کا اعلان اللہ نے کسی اخبار میں نہیں کیا بلکہ اپنے قرآن میں کیا۔ رزلٹ کا اعلان کہاں کیا؟ کسی گزٹ میں نہیں کیا، کسی چیسرے میں نہیں کیا، کسی رسالے میں نہیں کیا، بلکہ قرآن میں کیا، اور قرآن کو مسجد کی ہر الماری میں رکھ دیا، ہر حافظ کے سینے میں رکھ دیا. اللہ کو پتا تھا کہ ان صحابہ کو برا کہنے والے آئیں گے، اس لیے ان کا رزلٹ میں اتنا عام کر دوں کہ جب صحابہ پہ جھگڑا ہو ہر آدمی مسجد کی الماری سے قرآن نکالے اور کہے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے پاس کر چکا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، للتقوی، تقوی کا امتحان لیا. اور جب تقوی کو دیکھا تو رزلٹ کیا نکالا؟ رزلٹ دو لفظوں میں، توجہ کریں، لمبا چوڑا رزلٹ نہیں، صحابہ کا رزلٹ دو لفظوں میں، لہم مغفرتن. یہ رزلٹ ہے، لہم مغفرتن. لہم مغفرتن کا معنی سارے ہی بخشے گئے، سارے، ایک بھی نہیں جڑا فیل ہویا ہوگا، ایک بھی. یہ سکول ہی نرالا ہے، یہ کالج ہی نرالا ہے، یہ کالج کملی والے کا کالج ہے، یہ سکول جو سکول استاد بھی محمد مصطفیٰ ہے، اس یونیورسٹی تے کالج دا استاد بھی محمد مصطفیٰ ہے، اور طالب علم ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی، 144,000 طالب علم محمدی یونیورسٹی، اور امتحان لینے والا اللہ، یونیورسٹی محمد مصطفیٰ کی. اور رزلٹ کا اعلان ہوا قرآن میں، کیا اعلان ہے؟ لہم مغفرتن، سارے بخشے گئے. کوئی کہہ سکتا تھا کہ نمبر تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، تھوڑے نمبروں والا بھی تو پاس ہوتا ہے، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، لہم مغفرتن و اجر النظیم، یعنی میں نے صرف پاس نہیں کیا بلکہ ان کو گولڈ میڈل دے دیا. لہم مغفرتن و اجر النظیم، کیا دے دیا؟ گولڈ میڈل، نوبل پرائز. ان کو اتنا بڑا انعام ملا کہ دنیا میں نہ ایسی کوئی کلاس لگی، نہ ایسا کوئی استاد بنا، نہ ایسا کوئی ایگزامینر آیا، نہ ایسا کوئی ممتحن آیا، نہ ایسا کوئی نصاب آیا، اور نہ کوئی رزلٹ کی ایسی کتاب آئی. آئی یا نہیں آئی؟ تو اس رزلٹ کے بعد کوئی گنجائش ہے صحابہ پر تنقید کی؟ صحابہ کو کوئی آدمی برا کہے تو تم کہہ سکتے ہو کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ پاس کر چکا ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ، اور پاس کرنے کا ذکر قرآن میں آ چکا ہے. اگر قرآن میں ان کے پاس کرنے کا اعلان نہ آتا تو تیری بات سن لیتے، لیکن اعلان قرآن میں آ گیا. اب اگر کلینی بھونکے تب بھی کافر، خمینی بھونکے تب بھی کافر، کوئی کتا اس دنیا کا بھونکے گا میں لا شک کافر کہوں گا، اس لیے کہ یہ زبان اس جماعت کو بھونکتی ہے جس کو 1400 سدیاں پہلے مکہ مدینہ میں محمد کی یونیورسٹی میں اللہ نے اعلیٰ نمبروں کے پاس کر چھوڑا. گیارہ فروری 1979 کو خمینی کا انقلاب آیا، اس انقلاب سے پہلے بھی شیعہ کافر تھے، یہ بھی یاد رکھیں، لیکن شیعہ تکیے کی سیاہ چادر کے نیچے چھپے ہوئے تھے. جب کوئی مسلمان پوچھتا کہتے ہم صحابہ کو مانتے، لیکن خمینی نے کہا کہ میری حکومت چونکہ مذہبی اور اسناشری حکومت ہے، اور 1400 سال میں شیعہ کی اتنی بڑی حکومت کبھی نہیں بنی، اس لیے میں امام جعفر کا حکم تکیے والا منسوخ کر کے اعلان کرتا ہوں کہ ابو بکر کافر ہے، عمر کافر ہے، عثمان کافر ہے. حکمرانوں، آج تم بار بار ہمیں کہتے ہو کہ شیعہ کو کافر کہا جا رہا ہے، شیعہ کو کافر کہنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اس آدمی کو کافر کہنے سے تکلیف نہیں ہوتی جو رسول اللہ کے مصلے پہ کھڑا رہا، جو 1400 سال سے نبی کے روضے میں سویا ہوا ہے. اس کو خمینی نے کہا اپنی کتاب کشف اسرار کے 115 صفحے پہ کہا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں. حالیات اور خمینی نے کہا اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. مسلمانوں مجھے بتاؤ، خمینی حکمران ایران کا بن کر ابو بکر کو قرآن کا دشمن کہے، عمر کو اصلی کافر لکھے، اور اسی کتاب کشف اسرار میں 107 صفحے پہ کہے کہ میں اس رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. مجھے بتاؤ مسلمانوں، مجھے بتاؤ، جس آدمی کو تم اپنی لڑکی دیتے ہو وہ شریف کہلاتا؟ تیرا داماد تو شریف ہو، اور جس کو رسول اللہ اپنی ایک بیٹی دے وہ فوت ہو جائے، اور پھر دوسری بیٹی نبی دے وہ بھی فوت ہو جائے، اور پیغمبر فرمائے میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں ہے کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی، سب فوت ہوتی جاتی، میں باری باری عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. اور میرے پیغمبر نے تو اپنی کوئی بیٹی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نہیں دی. جی ہے، پیغمبر نے ہر عورت سے نکاح اللہ کے حکم پہ کیا، ہر بیٹی کا نکاح اللہ کی وحی پہ کیا، خدا کی وحی کے مطابق عثمان کو بیٹیاں دے دی، اور اس عثمان کو 1400 سال بعد خمینی کہے کہ نعوذ باللہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. حکمرانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تلخی، یہ سختی، یہ شیعہ کا کھلے عام کفر کا اعلان ختم ہو، یہ تنازع ختم ہو، تو اس کا ایک علاج ہے، ایک، کہ جو شخص اس ملک میں صحابہ کو کافر کہے یا ایران سے کتابیں چھاپ کر لا کر یہاں تقسیم کرے، اس کے لیے سزائے موت کا قانون بنایا جائے. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کہ جو صحابہ کو کافر کہے، کافر لکھے، کافر والا لٹریچر عام کرے، اسے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میں نے وزیر اعظم کے سامنے یہ ساری کتابیں پیش کر دی ہیں، اور 2 مرتبہ پیش کی ہیں، صدر اسحاق کے سامنے پیش کی ہیں، ہائی کورٹ کے ججوں کے سامنے پیش کی ہیں، اور یہ کتابیں وزرائے اعلیٰ کے سامنے پیش کی ہیں، لیکن حکمرانوں کے کانوں میں جو نہیں رہیں گی، اور ہمیں کہتے ہیں کافر نہ کہو. حکمرانوں، تمہاری ٹانگیں الٹی بھی ہو جائیں، شیعہ کے کفر کا اعلان ہوتا رہے گا. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اعلان ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ شیعہ نے صحابہ کو کافر لکھا. شیعہ نے کس کو لکھا؟ شیعہ کو سپاہ صحابہ جو کافر کہتی ہے، یا یہ کافر کافر کا نعرہ لگاتی ہے، یہ رد عمل کے طور پر ہے. کس کے طور پر ہے؟ رد عمل کے طور پر. رد عمل کیوں ہوا؟ کہ اس ملک میں ایران کا لٹریچر، کتابیں آئیں جن میں صحابہ کو کافر کہا گیا. میں تیرے باپ کو کنجر کہوں تو خاموش ہو کر تو دکھا، میں تیری ماں کو کنجری لکھوں تو چپ کر کے تو دکھا. جس عورت کو تیرے باپ نے تیری ماں کہا، اس کی توہین نہیں برداشت کرتا، اور جس عورت کو اللہ کے قرآن نے تیری ماں کہا، اس کی میں توہین کیسے برداشت کروں؟ اس کی توہین پہ کیسے خاموش ہو جاؤں؟ کیسے چپ کر جاؤں؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہاری تقریروں سے نقش امن پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی کے باپ کے سر پر ایک آدمی نے اینٹ ماری، اس کا سر زخمی ہو گیا، اور وہ اپنے زخمی باپ کے سر پہ مرہم پٹی کر رہا ہے، اور مرہم پٹی کرتے ہوئے اس کی چیخ نکل گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ رو پڑا. دیکھنے والا یہ کہے کہ تیرے رونے سے ملک کا امن خراب ہو رہا ہے، تیرے رونے سے نقش امن پیدا ہو رہا ہے. یعنی جس نے اس کے باپ کے سر پہ اینٹ ماری ہے، اسے کسی نے نہیں روکا، اس کو کسی نے نہیں گرفتار کیا، اس کو کسی نے نہیں پکڑا. جو اپنے باپ کے سر پہ مرم پٹی کر رہا ہے، اور مرم پٹی کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے یا وہ چیخ اٹھا، تو کہا جاتا ہے کہ تیرے چیخنے سے امن خراب ہوتا ہے. ابو بکر میرا باپ ہے، اب عمر فاروق میرا باپ ہے، عثمان و علی میرے باپ ہے، ابو بکر و عمر کو کافر لکھا گیا، یہ ایک سر پہ اینٹ لگانے سے بھی بڑا زخم لگا ہے. میں اس اینٹ لگنے پر، اس زخم لگنے پہ روتا ہوں، چلاتا ہوں اور چیختا ہوں، یہ کافر کافر کا نعرہ میری چیخو پکار ہے، میری آہوزاری ہے، میرا تضرع ہے، میرا رونا دھونا ہے، میری چیخو پکار ہے، میرا وزیلا ہے، میرا کرب ہے، میرا دکھ ہے، اور میں اس دکھ کا اظہار چوکوں میں کرتا ہوں، چراہوں میں کرتا ہوں، بازاروں میں کرتا ہوں، اور مجھے کہا جاتا ہے کہ تم روتے ہو تو ملک کا امن خراب ہوتا ہے، تم روتے ہو تو نقص امن پیدا ہوتا ہے، اگر تمہارے امن کا یہی فلسفہ ہے تو ایسے فلسفے کو میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا چاہتا ہوں۔ حکمرانوں، سپاہ صحابہ پر پابندی لگانے سے پہلے اس زبان کو کھینچنا پڑے گا جو ابو بکر کو بھونکتی ہے، کھینچنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اور اگر اس زبان کو کھینچے بغیر سپاہ صحابہ پر پابندی لگاؤ گے تو تمہاری کرسی کو ایک دن میں الٹا کر دیں گے انشاءاللہ۔ نواز شریف صاحب، تمہیں شیعہ کو کافر کہنے سے تکلیف ہوتی ہے، عائشہ کو طوائفہ لکھنے سے تکلیف نہیں ہوتی، تمہیں شیعہ کے خلاف تقریر کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، تمہیں ابو بکر و عمر کو ابلیس اور شیطان لکھنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، تمہیں ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا۔ تم نے شریعت بل کا مذاق اڑایا، تم نے سود کو تحفظ دیا، ناموس صحابہ کا بل 5 مہینے سے اسمبلی میں پڑا ہے، تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تم نے وہ بل اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش نہیں کیا، ہم نے واویلا کیا، ہم نے احتجاج کیا، تمہارے کانوں میں جوں تک نہیں رہیں گی۔ نواز شریف، یہ کرسی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ یاد رکھو۔ کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑ چڑ کے اترتے دیکھا۔
صحابہ دل منظور کرو، کرسی چھوڑو، صحابہ دل منظور کرو، کرسی چھوڑو، صحابہ دل منظور کرو، صحابہ دل منظور کرو،
کرسی نہیں چھڈو گے تو بابا اسحاق تیار ہے، بابا اسحاق جڑے وزیرا نے استعفی دیتا ہے نا، ان شاء اللہ تُسی دیکھو ہوں ہندا کی ہے، اور الیکشن آئے گا، الیکشن، اور نواز شریف یاد رکھو، ہر چوک میں، ہر پارک میں، ہر شہر میں تیرا گریبان پکڑ کر سپاہ صحابہ پوچھے گی کہ بل منظور کیوں نہیں کرے گی یا نہیں کرے گی۔ نواز شریف صاحب، یہ دن ایسے روز نہیں رہیں گے، یہاں وہ لوگ بھی آئے جو کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ کرسی صرف ایپل کرسی والے کی مضبوط ہے۔ رات کو سوئے تو وزیر اعظم تھے، صبح اٹھے تو اسیر اعظم تھے، تھے یا نہیں تھے؟ کوئی نام لیوا نہیں، یہ کرسی ہمیشہ نہیں رہے گی، رہے گی؟ آج تم نے ایک مسلم لیگ کی صدارت کے لیے اپنے ساتھیوں کو دھتکار دیا، کوئی بات نہیں، آئندہ الیکشن آئے گا، اگر یہ دل ابو سے صحابہ کا اور شریعت بل کا تم نے منظور نہ کیا تو پھر بھول جاؤ اگلے اقتدار کو، انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا، اللہ نے مجھے زندہ رکھا اور میری جماعت کے جیالوں کو زندہ رکھا، انشاءاللہ تجھے ہر چوک میں ملیں گے، چاہیے یہ پھر دیکھا گیا الیکشن لڑنا کیوں، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ کہنا جی تسی کرسی تے بٹھا نہیں سکتے، میں کہ بیٹھے ہوئے لا سکتے، ٹھیک ہے؟ تیار ہو؟ سپاہ صحابہ پوری دنیا میں اللہ کی توفیق سے پھیل چکی ہے، اور دشمن کے نہ چاہنے کے باوجود پھیل چکی ہے، اس وقت دنیا کے 17 ملکوں میں مولانا حق نواز کا پیغام گونج رہا ہے. 17 ملکوں میں جاؤ، سعودی عرب، عرب امارات میں جاؤ، برطانیہ، امریکہ میں جاؤ، گاڑیوں میں، ٹیکسیوں میں مولانا حق نواز کی کیسٹیں چل رہی ہیں اور مولانا حق نواز کا پیغام گھر گھر میں گونج رہا ہے. اور وہ وقت قریب ہے کہ جب ایران میں بھی یہ پیغام گونجے گا. گونجنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور آپ کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ایران کے بلوچستان میں جو کردستان ایران کا ہے، ایرانی بلوچستان، اس میں سپاہ صحابہ قائم ہو چکی ہے، ایرانی بلوچستان. اور انشاءاللہ سپاہ صحابہ مولانا حق نواز کا پیغام وہاں بھی پہنچائے گا. پہنچانا چاہیے پاکستان میں، سپاہ صحابہ کو ہر شعبہ زندگی میں انشاءاللہ ہم منظم کریں گے. مسلم اساتذہ پاکستان سکول ٹیچروں کی تنظیم بن چکی ہے، سپاہ صحابہ وکلا فورم بن چکا ہے، سپاہ سنی امپلائیز بن چکی ہے، شعبہ خواتین سپاہ صحابہ بن چکی ہے، سپاہ صحابہ اسٹوڈینٹس بن چکی ہے. ہر جماعت میں حصہ لوگے، ہر سوسائٹی میں حصہ لوگے. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ لاہور میں خلافت راشدہ 68 عنقریب تعمیر اس کی شروع کر رہی ہے، جس میں 13 زبانوں میں مولانا حق نواز کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے عالمی منصوبہ تیار کر لیا گیا. انشاءاللہ آپ چاہتے ہو کہ وہ پیغام پوری دنیا میں پھیلے، آپ اس کے لیے کوشش کرو گے، اس کے لیے سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے. میرے بھائیو، سپاہ صحابہ نے شہداء اور زخمیوں کے لیے اور گرفتار شدگان اور دیوگان کے لیے سپاہ صحابہ ویلفیئر ٹرسٹ لاہور میں کیمپ کیا، آپ اس میں بھی حصہ لیں. 50 روپے کا ٹکٹ شروع کیا، جس کے ذریعے سے ہم نیا 68 بنا رہے ہیں. وہ ٹکٹ کتنے کا ہے بھلا؟ وہ ٹکٹ حاصل کریں گے اسی مہینے، اور ابھی یہاں 68 کا ٹکٹ موجود ہے. دعا کے بغیر، دعا کے بعد ہر شخص وہ ٹکٹ لے کر جائے تاکہ 50 روپے سے اس خلافت راشدہ عالمی 68 میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے. پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ عید کے دن ایک افسوسناک واقعہ بہاول پور میں ہوا کہ شیعہ کی عید کی نماز میں کسی نے بم کا دھماکہ کیا، جس سے 5 آدمی مارے گئے اور کچھ زخمی ہوئے. ہم نے بھی اس کی مذمت کی، ہم نے اخبارات میں، سٹیٹمنٹ میں نے اس کی پرزور مذمت کی. سپاہ صحابہ ایسی کسی کاروائی کی کبھی حمایت نہیں کر سکتے. ہم نے آئینی راستہ اختیار کیا ہے، ہم اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہم نے قومی اسمبلی کے فورم پر ناموس صحابہ کا بل پیش کیا ہے. یہ بھونڈی حرکت ہے کہ بے گناہ آدمیوں پر بم مار کر ان کو مارا جائے، ہماری یہ پالیسی نہیں. اگر سپاہ صحابہ کسی کو قتل کرنا چاہتی تو سب سے پہلے ان آدمیوں کو قتل کرتی جنہوں نے صحابہ کے خلاف کتابیں چھاپی، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے چونکہ لاقانونیت پیدا ہوتی ہے، ملک کا امن تباہ ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری بھی چونکہ حکومت کی ہے، اس لیے سپاہ صحابہ نے ایسا بھی کوئی کام نہیں کیا. اب بہاول پور میں دیکھیں کہ بم کا دھماکہ ہوا، ہم نے مذمت بھی کی، اس کے باوجود سپاہ صحابہ کے مرکزی نائب صدر مولانا عبداللہ خان کو حکومت نے گرفتار کیا، اور مولانا غلام یاسین صاحب جو سپاہ صحابہ ضلع بہاول پور کے صدر ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے. رات جو گزری ہے اس رات میں ان کا 6 مہینے کا بچہ اور ان کی بیوی کو پولیس نے گرفتار کیا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑی زیادتی ہے. اور صادق ارشد یونیورسٹی کا لڑکا ہے، اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے. میں نے آج لاہور میں آئی جی پنجاب سے کہہ دیا ہے اور چیف سکتی سے کہا کہ اگر تمہاری یہ بربریت بند نہ ہوئی تو سپاہ صحابہ پورے ملک میں ان ناجائز گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کرے گی. ادھر تم کہتے ہو کہ غیر ملکی ہاتھ بھی ہے. بھائی، انڈیا کا ریڈیو 20 دن سے کہہ رہا ہے کہ بلوچستان کو بہاول پور کو علیحدہ سرائے کی صوبہ بنایا جائے، اور تمہاری ایجنسیاں کہتی ہیں کہ 12 راہ کے ایجنٹ چولستان بہاول پور کے راستے پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد سپاہی صحابہ پر الزام لگانا بہت بڑا ظلم اور سپاہی صحابہ خاموشی کے ساتھ یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ اور میں شیعہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آگ لگانا بھی آتا ہے آگ بجھانا بھی آتا ہے. تم سپاہی صحابہ کے بے گناہ کارکنوں پر قتل کے جھوٹے مقدمے بناؤ گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ چیچا وطنی کے قاری عبدالرحمان صاحب اور ایک انیس لڑکا اور انیس الرحمان اور ان کے ایک اور ساتھی ان کو بے گناہ گرفتار کیا گیا. میں یہاں ان کے لیے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو بھی فلفور رہا کیا جائے. ٹھیک ہے؟ اور میں اپنے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورے من طریقے سے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں. آگ لگانا، املاک کا نقصان کرنا اور کسی قسم کی دہشت گردی کرنا یہ سپاہ صحابہ کے منشور میں نہیں. جو شخص ایسی کاروائی کرتا ہے اس کا سپاہ صحابہ سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے؟ اور آپ سے درخواست کروں گا کہ سپاہ صحابہ میں شامل ہو، فارم داخلہ پر کریں، 50 روپے کا ٹکٹ حاصل کریں، ہر گاؤں میں ہر بستی میں سپاہ صحابہ کا یونٹ بنائیں. بناؤ گے؟ جو یونٹ بنائیں گے دونوں ہاتھ کھڑے، سیدھا 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 ہاتھ. سپاہ صحابہ واحد جماعت ہے جس میں بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، نوجوان شریک ہو کر پوری دنیا میں نظام خلافت کے لیے کام کر رہے ہیں اور تمام سنی ایک پلیٹ فارم پر ہیں. اگر کوئی آدمی سنیوں کے اتحاد کے خلاف بات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شیعہ کی ایجنٹی کر رہا ہے. پوری سنی قوم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے، سپاہ صحابہ کے شانہ بشانہ چلو گے، یہ 50 روپے کا ٹکٹ لے کر جاؤ گے، یہ حاصل کرو گے، اپنے اپنے علاقوں میں یونٹ بناؤ گے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. طیب ابراہیم صاحب کے والد کے اشعال ثواب کے لیے یہ کانفرنس ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اے الہ العالمین، ابراہیم جو ہمارے صحابہ کے کارکن ہیں ان کے والد کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے الہ العالمین، سپاہ صحابہ کو ترقی عطا فرما، گلی گلی، کوچے کوچے اور بستی بستی میں سپاہ صحابہ کے پیغام کو عام فرما. اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما. جو کارکن جیلوں میں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، ہماری غیبی مدد فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد. بھائی یہ ٹکٹ 50 روپے کا اسٹیج پر ہے، سارے دوست لے کر جائیں.
حضرات سامعین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ادارہ اکریمیہ تعلیم القرآن اندرون شیراولہ گیٹ لاہور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں تمام علماء دیوبند کی تقریریں اور دنیا بھر کے کل حضرات کی تلاوتیں، نامور شعراء کرام کی نعتیں، نظمیں ہر وقت قسطوں میں دستیاب ہیں. ہمارا پتہ ادارہ کریمیہ تلیم القرآن اندرون شیراولہ گیٹ لاہور، بالخصوص انجمن سپاہ صحابہ کے تمام مقابرین کی تقریریں، تازہ بیانات، خطبات ہر وقت ہمارے ہاں دستیاب ہیں. ادارہ کریمیہ تلیم القرآن اندرون شیراولہ گیٹ لاہور. Thank you.
مولایا